जी
लेकिन इवन लंदन के अंदर ये एक आवाज एक आ गई है, अब लोगों ने कहा कि हमने बाकी के इंग्लैंड के साथ नहीं रहना, हमें लंदन अलग मुल्क बनाया जाए। अब ये इस हद तक ब्रेकअप होने के चांस हो गए तो रीथिंक करना शुरू कर दिए। जिन लोगों ने वोट भी डाले थे कि हम एग्जिट करना चाहेंगे, वो भी कह रहे हैं कि नहीं दोबारा ऐसे पोलिंग होनी चाहिए ताकि हम अपना वोट चेंज कर सकें।
वैसे तो वजीर आजम डेविड कैमरॉन ने बड़ी सियासी जुरत का मुजाहरा किया है कि उन्होंने कहा कि चूंकि मेरा मौकफ ये था कि साथ रहा जाए और लोगों ने चाहे बहुत मामूली अक्सरियत से सही लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया, इसलिए उन्होंने स्टेप डाउन होने का फैसला किया। मुझे ये और बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि बर्तानिया में एक पिटीशन फाइल की जा रही है कि दोबारा रेफरेंडम कराया जाए, क्या उसमें भी कोई हकीकत है? जी
जी उसका शुरू में तो ये सिर्फ एक फॉरन ही रिएक्शन आया था स्टूडेंट्स की तरफ से, यहाँ के लोकल जो थे ब्रिटिश उन्होंने ये स्टूर किया था और विद इन टू डेज इस वक्त जो है वो 3 मिलियन से ज्यादा साइन हो चुके हैं। तो यूके के हिसाब से क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 60 मिलियन है तो अगर हम देखते हैं तो ये तकरीबन 5% पॉपुलेशन ने साइन करके दिया है कि नहीं हमें रेफरेंडम दोबारा चाहिए। तो हो सकता है कि विद इन अ वीक इसका नंबर जो है वो 5 से 10 मिलियन के दरमियान में पहुंच जाए। तो इस सूरत के अंदर गवर्नमेंट के पास ऑप्शन कोई नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर लॉ ये है कि अगर 15,000 से या 75,000 के करीब अगर वोट ये पिटीशन के लिए साइन लोग कर दें तो उसको पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करना ही पड़ता है। ये तो मिलियन से ऊपर चलेगी, 3 मिलियन से ऊपर चलेगी
ऑलरेडी
दो दिन के अंदर ही।
अच्छा दूसरी ये और बताइए कि अब इस सूरत हाल के बाद जबकि बर्तानिया अलग होने का फैसला कर चुका है, हरचन के भी अलग नहीं हुआ है अमलन, लेकिन अब वो यूरोप का फ्यूचर क्या है और खुद बर्तानिया का उससे अलग होकर फ्यूचर क्या होगा?
बर्तानिया के लिए भी बहुत मुश्किल बनेगी इससे और यूरोप के लिए भी बहुत मुश्किल बन सकती है। और क्योंकि यूरोप इकोनॉमिकली देखें तो यूरोप के ऊपर इतना इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, ज्यादा इसके ऊपर साइकोलॉजिकल और पोलिटिकल इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन अगर बर्तानिया की हम बात करते हैं तो बर्तानिया की 50% के 45-50% के करीब जो ट्रेड है वो यूरोप के साथ होती है। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी टैरिफ लगा दिया गया तो बर्तानिया की जो कंपनीज हैं जो वहां पर एक्सपोर्ट करती थी अपने गुड्स और चीजें वो उनके लिए बहुत मुसीबत बन सकती है। और फिर भी यूरोपियंस के अंदर भी एक आपको अंडर करंट, अभी यहाँ पर तो इतना मीडिया के अंदर नहीं आई बातें कि बर्तानिया के अंदर जो थे राइट विंग जो थे उन्होंने यूरोपियंस को पिकआउट करना शुरू कर दिया कि उनके ऊपर आवाजें कसे जा रहे हैं, उनको उनके साथ थोड़ी सी मिसबिहेव किया जा रहा है कुछ पोलिश के साथ और कुछ बल्गेरियन और रोमेनियंस के साथ। और साथ ही साथ कुछ ये भी लगा कि जो एशियन यहाँ पर सेटलर्स हैं उनके तरफ भी आवाजें दी जानी शुरू हो गई हैं कि इनको भी निकाला जाए अगर यूरोपियंस निकलेंगे तो। तो ये अगर यूरोप की तरफ जाते हैं तो उधर भी ऐसी सेंटिमेंट लग रहे हैं कि जो पोलैंड है उसने भी ये कहा कि हमें जो लोग हैं बर्तानिया के अंदर गए स्किल्ड लोगों को उन्होंने हमारा ब्रेन ड्रेन किया था, विल बी मोर देन विलिंग टू वेलकम देम बैक के वो पोलैंड के अंदर आके तो अपने मुल्क की खिदमत करें बजाय कि बर्तानिया यहाँ से हमने पढ़ा के भेजा और जाके खिदमत जो है वो बर्तानिया की कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ की जो है क्योंकि राइट विंग का जो माइंड सेट है वो ऐसे ही चल रहा है कि वो हमने जिस तरह फुटबॉल के मैचेस में देखा था कि एक तरफ फुटबॉल चल रहा है दूसरी तरफ जो ऑफिस में जो व्यूअर्स जो देखने वाले आए हुए लड़ाइयां करते फिर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन यूरोप जो है काफी हमेशा से तारीख ऐसी है कि ये लड़ने की तरफ जल्दी चल पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में कि माइंड जो है वो जिस तरह डेविड कैमरॉन ने डिले किया ये कह के जी मैं अक्टूबर के अंदर रिजाइन करूंगा जाऊंगा छोड़ के और उस वक्त तक दैट मीन्स का टाइम गेन किया उन्होंने ताकि एक कोई हार्श डिसीजन ना ले सके और उनको छोड़ने के लिए ये फोर्स ना कर सके। दूसरी तरफ यूरोप जो है वो कह रहे थे कि नहीं फौरन ही बर्तानिया को चाहिए कि आर्टिकल 50 को वो एक्टिवेट करें ताकि हम फौरन उनको फारिग कर दें।
अच्छा अब इस वक्त जो मतलब ब्रेक्सिट के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट इशू इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सामने आ रहा है वो IS का मसला है, खासतौर पर इराक की सूरत हाल के बारे में। अभी हमारे साथ पाकिस्तान से ब्रिगेडियर साद नजीर साहब भी होंगे पॉलिसी इंस्टीट्यूट के, अच्छा साथ हैं हमारे वो। इराक में ये बात कही जा रही है कि फलूजा में, यानी इराकी फोर्स का कहना यह है कि फलूजा में जिस पर एक अरसे से IS का कब्जा था उन्होंने उसको खाली करा लिया है और वहाँ पर अब वो उनका कंट्रोल है। हाल ही में सदर ओबामा ने भी बात कही थी कि ये ग्रुप जो है वो मजीद दबाव का शिकार है और IS अपने लीडरों को बड़ी तेजी से खो रही है। तो ये बताइए कि क्या ये फैक्ट है कि इराक में इतना बड़ा सेटबैक हुआ है उनको?
हाँ जी, खबरें ऐसी हैं कि इस वक्त वहाँ का अच्छा खासा सेटबैक हुआ है ISIS को क्योंकि फलूजा जो था وہ ڈائریکٹلی چیلنج کرتا تھا بغداد کو, اس کے قریب ترین جو جگہ ہے. اب رمادی ہو گیا, فلوجہ ہو گیا, یہ بغداد کے قریب جو جگہ ہیں اور آئیسس کے کنٹرول میں تھی, اور خطرہ یہ تھا کہ جب وہ موصل کے اوپر حملہ کریں گے تو فلوجہ کی طرف سے بغداد پہ حملہ نہ ہو جائے. تو اس لیے عراقی جو فورسز تھیں وہ انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا پہلے کہ ہم فلوجہ کو خالی کرا کے پھر موصل کی طرف اٹیک کریں گے. یہاں سے وڈرا کو ہم ٹوٹل ان کی ڈیفیٹ نہیں سمجھنا چاہیے آئیسس کی بھی, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ جو اس وقت بغداد کی جو آرمی اور یہ جو کوالیشن کی جو آرمی چل رہی ہے وہ اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ شیعہ ملیشیاز ہیں, اور وہاں پر لوکل جو لوگ ہیں ان کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کی تاریخ جو ہے جب سے ان کا انہوں نے گورنمنٹ سنبھالی تھی تو کافی ان علاقوں میں ظلم کیے تھے. تو یہ ہیومینٹیریلی تو سیٹ بیک ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت ہوا ہے فی الحال, لیکن آگے چل کے پتا چلے گا کہ یہ ان کی کلیئر وکٹری ہے یا ایک مومنٹریلی, بیکاز کیونکہ اتنی زیادہ اوور ویلمنگ ان کو آرمی اور ایئر فورس اور ملٹری کی سپورٹ تھی کہ آئیسس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ سوائے وڈرا کر جائیں اس ایریے سے.
اچھا, بریگیڈیئر صاحب نذیر یہ فرمائیے کہ جیسا کہ صدر اوباما نے بھی یہ بات کہی ہے پچھلے دنوں کہ گروپ جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے, اور ظاہر ہے کہ ہر گروپ جو بھی ابھرتا ہے, دہشت گرد گروپ ہو یا دوسرے قسم کے گروپ ہوں, بہت تیزی سے ابھرتے ہیں اور پھر آہستہ 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 فیڈ ہونے لگتے ہیں. افغانستان میں بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے حوالے سے, اگر آپ دیکھیں آئی ایس آئی ایس کے حوالے سے کہ ان حکام نے دعویٰ کیا افغانستان کے کہ انہوں نے آئی ایس آئی کے اعلیٰ نمائندوں سمیت 135 ملیٹینٹس کو مار دیا ہے. ظاہر ہے کہ وہاں پر ان کو دو دشمنوں کا سامنا ہے, ایک افغان حکومت اور دوسرے طالبان. کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ اب آئی ایس دوسرے گروپوں کی طرح ریٹریٹ پر ہے؟
یقینا آپ نے دو گروپ
جی, آپ کی آواز آپ میرے خیال میں بند کیجیے, ہم آپ کو دوبارہ لیتے ہیں, آپ کی لائن خراب ہے, آپ کی لائن خراب ہے, آپ بند کیجیے. میں منظر قریشی صاحب, آپ نے میرا سوال سنا ہے, آپ بتائیں گے ذرا اس سلسلے میں افغانستان کے حوالے سے.
جی بالکل, افغانستان کے اگر ہم دیکھتے ہیں سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی ویسی نہیں ہے جیسی کہ سیریا کے اندر یا عراق میں ہے. یہاں پر جو ہے میجر جو فورس ہے لڑنے والی وہ طالبان کی ہے, جو کہ حنفی فقہ حنفیہ کو فالو کرتے ہیں اور وہ وہابی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو فالو نہیں کرتے. اس کی وجہ سے ان کی کنفرنٹیشن ڈائریکٹلی چل رہی تھی آئیسس کے ساتھ ہی, تو آئیسس جو ہے وہاں پر افغانستان میں کوئی خاص ٹریکشن لے نہیں پائے, اور ان کی جو مخالفت میں ہیں وہ طالبان بھی ہیں اور جو افغان گورنمنٹ ہے وہ بھی ہے. لیکن ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں چند ہی دن پہلے کی بات ہے کہ اب جو طالبان کا کنٹرول اس حد تک ہے کہ انہوں نے بسوں سے لوگوں کو روک کے تو وہ اپنے جس ایریا میں موو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر تلاشی لی جاتی ہے اور ان کے آئیڈینٹیٹیز تک چیک کرتے ہیں اور پھر ان کو جانے دیتے ہیں, پاس کر دیتے ہیں یا پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں. ایسی صورت سے یہ کہ دیٹ مینز کہ 65-70% جو ایریا ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہی ہے, اور وہاں پر وہ اتنا زیادہ کنٹرول آئیسس کا نہیں آ پائے گا کیونکہ ان کا بالکل جو فلسفی ہے دونوں کی بالکل ڈفرینٹ ہے. اور یہ پہلے بھی جب افغان جنگ ہو رہی تھی 79 کے اندر جب روس کا حملہ ہوا تھا تو تب بھی یہی سچویشن تھی کہ جو مجاہدین تھے ان کے جو عرب فائٹرز ہیں ان سے زیادہ, اور تو ایک ہی طرف سے دشمن تو ان کا ایک ہی تھے لیکن آپس میں ان کے ٹرمز بہت زیادہ اچھے نہیں رہتے تھے, ایسا ہی ابھی بھی نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال میں کہ آئیسس کو وہاں پر بھی زیادہ سپورٹ مل نہیں پائے گی کیونکہ جو ان کی سپورٹ تھی وہ زیادہ ازبیک جو تھے ان کی طرف سے مل رہی تھی, لیکن وہ بھی اب پاکستان کے جو ایریا وہیں سے وہ بیس کر رہے تھے زیادہ, تو اب پاکستان نے کیونکہ وہاں پر کافی کلین اپ کر دیا ہے مشکل ہے کہ ان کو دوبارہ فٹ ہولڈ مل سکے ازبیکس کو اور جو کہ آئیسس کے سپورٹرز ہیں. تو باقی جو ریمیننگز ہیں ان کو کلیئر اپ کرنا جو ہے کیونکہ افغان گورنمنٹ اور طالبان دونوں ہی کی اگینسٹ ہیں, وہ تو مشکل ہے کہ ان کو زیادہ وہاں پر سپورٹ افغانستان میں مل پائے.
بریگیڈیئر صاحب نذیر ہمارے ساتھ ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب؟ آپ مجھے سن سکتے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟
جی جی
ہاں فرمائیے.
افغانستان کا آپ نے جی جی افغانستان میں میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا
جی
کہ وہاں پر افغانستان میں ان کے جڑے پکڑنا, ان کا پھیلنا, یا ان کے نیریٹو کو زیادہ خوش مدید کہنا ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہے. تو اس لیے جو داعش کا جو وجود ہے وہ رفتہ رفتہ افغانستان سے ختم ہو جائے گا, اس لیے کہ اس کے دشمن بھی زیادہ ہے اور ان کے لیے پناہ گاہیں بھی نہیں ہے, اور تیسرا ان کے لیے جو مادی ریسورس ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح عراق یا سیریا میں موجود ہے. اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ آلریڈی ادھر بڑے نیریٹوز موجود ہیں, تو پھر ایک نیریٹو, ایک نئے نیریٹو کے نئے گروپ کو پنپنا اور ان کے لیے ریکروٹمنٹ ہونا اور ان کے لیے لاجسٹک سپورٹ پیدا ہونا, اور یہ تھوڑا سا مشکل ہے. پلس افغانستان میں, پاکستان میں بھی آلریڈی ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں اور آپریشن ضرب عضب, اور اس کے علاوہ نیشنل ڈسٹرکٹ پلان ہے, تو دونوں ملک جڑے ہوئے ہیں. تو سارا یہ علاقہ جو ہے اسپیشلی ننگرہار جو ہے, تو وہاں پر ان کے کچھ خد و خال تھے, کچھ قدم تھے, تو وہاں سے تقریباً کافی ہو کر گئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان میں ان کے لیے کوئی جگہ ہے یا وہ ایک تھریٹ بن سکتا ہے. البتہ جو عراق ہے یا سیریا ہے ان کے ڈائنامکس بڑے مختلف ہیں, اور وہاں پر بھی اب جو پچ لڑائیاں شروع ہو گئی ہے, تو جہاں پر روایتی جنگ ہوتی ہے تو روایتی جنگ میں پھر اس قسم کے فورسز نہیں ٹھہر سکتے, اس لیے کہ ان کے خلاف ہوائی کاروائیاں بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ باقی فورسز بھی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کا جو گوریلا وار ہوتا ہے اور اس میں تو آپ کو ایک شہر کو قبضہ میں نہیں رکھ سکتے, یہ ہمیشہ آگے پیچھے رہنا پڑتا ہے, یہ چھپ کر حملہ کرنا پڑتا ہے, چھوٹے چھوٹے گروپ میں ہوتا ہے. اگر آپ 2-3 ہزار کی تعداد میں جس طرح کے فلوجہ میں تھا, تو ظاہر ہے کہ ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے, اور پھر بات یہ بھی ہے کہ ان کے خلاف فورسز بھی زیادہ تھی, عراق کی اپنی آرمی بھی تھی, اس کے علاوہ شیعہ ملیشیا بھی تھا, اور اس کے علاوہ امریکہ کے بمباری وغیرہ اور وہ بھی سلسلہ تھا. تو ظاہر ہے کہ پسپائی ادھر ان کو ہوئی ہے اور کافی بروز ہوئے ہیں, اور اگر اس طریقے سے انہوں نے امپیٹس رکھا تو لگتا ہے کہ آگے جو موصل ہے جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے اور وہاں پر کافی ان کو آمدنی وغیرہ بھی ہے, تو ان کی طرف بڑھنا اور پھر ایک قسم کا مڈل ایسٹ سے آئی ایس کا خاتمہ ہونا, اس میں ٹائم تو لگے گا, لیکن البتہ اگر ڈیٹرمنڈ ایفرٹ ہو تو پھر ہو سکتا ہے. البتہ یہ غلطی یہ نہ کریں کہ یہ ملیشیا کو ایسے شہروں میں جہاں پر کہ جس طرح فلوجہ ہے, جہاں پر کہ سنی آبادی زیادہ ہو, تو وہاں پر ملیشیا کو اچھے اس سے نظر سے نہیں دیکھا جاتا, اور پھر وہ آپس میں جو ایک سیکٹیرین کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے
اس سے نقصان پہنچے گا جی.
ان کو دور رکھنا چاہیے, یہ اسٹریٹجی ان کو کچھ اس طریقے سے اپنانی ہوگی, کیونکہ گورنمنٹ کے فورسز ہوتے ہیں یا ہوائی فوج ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے, لیکن پھر جو لوگوں پر جو اسپیشلی وہاں سے تقریباً 80-90 ہزار کے لگ بھگ ناگزین نکلے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ موجود ہیں, تو وہاں پر ضروری ہے کہ پھر زیادتی ہو جاتی ہے لوکل پاپولیشن کے ساتھ, اور جب بالکل لوکل پاپولیشن انوالو ہو جاتی ہے تو پھر وہ اگلے گروپ کے لیے اسپیس پیدا ہو جاتا ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ ریکروٹمنٹ کے لیے پھر ایسی جگہ جہاں پر کہ زیادتی ہو, جہاں پر سوشل اسٹرکچر صحیح نہ ہو, اور وہاں پر ان لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو اگر فوراً ایڈریس نہیں کیا جائے تو پھر یہ ٹیک ری ٹیک والی بات, آنا جانا, یہ فشار بڑھنا, یہ کافی ممکنات میں سے رہتا ہے. جی
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, جناب منظر قریشی صاحب. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے اپنے اگلے موضوع پر, وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں منشیات اور منشیات کی تجارت کے خلاف دن منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں کس طرح سے اس پریکٹس کو ڈسکریج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور دنیا میں اس دن کو منایا جانے کا مقصد کیا ہے. لیکن پہلے ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, اردو.feedback@voanews.com. कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का
मजीद तफसीलात के लिए उर्दू voa.com आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी
इंसान को होश नहीं रहता है दुनिया ना उलट जाती है
वेलकम बैक سامعین جیسا کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان سمیت تو ساری دنیا میں آج وہ دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد دو منشیات کی تجارت اور منشیات کے استعمال کو ڈسکریج کرنا ہے اس کے خلاف دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں بھی اس قسم کے دن منائے جاتے ہیں اور پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں بڑے پیمانے پر منشیات پکڑی بھی جاتی ہیں اس لیے کہ وہاں سے ان کی تجارت ہوتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر طلعت ایچ عابد صاحب جن کا تعلق نشان فاؤنڈیشن سے جو ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی کام کرتی ہے اور منشیات کے خلاف بھی کام کرتی ہے ڈاکٹر صاحب جی بتائیے کہ جو دن منایا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے
جی جو 26 جون ہے اس کو دنیا بھر میں منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جائے
جی
اور لوگوں کو اس بارے میں شعور دیا جائے کہ ڈرگس کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہیں اور ان سے ریلیٹڈ جو فیملی ایشوز یا جو پرسنل ایشوز سامنے آتے ہیں یا ایٹ لارج جو پوری سوسائٹی میں اور پورے ملک میں جو معاملات سامنے آ جاتے ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس دی
اچھا یہ بتائیے مجھے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سے بڑے پیمانے پر افغانستان کے راستے پاکستان سے ہوتی ہوئی منشیات جاتی ہیں تو پاکستان میں خود منشیات کے استعمال کے سلسلے میں کیا صورتحال ہے کتنا استعمال ہوتا ہے اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے گورنمنٹ کے لیول پہ کیا ہو رہا ہے این جی اوز کیا کر رہی ہیں کچھ ہمارے سننے والوں کو تفصیلات بتائیں گے آپ
صحیح طور پہ یہ قسمت کی ستم ظریفی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے ساتھ ہیں جہاں پہ ڈرگس بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بہت پورس بارڈر ہے اور اس طرح سے جو ملک سامنے آتا ہے افغانستان کے بعد وہ پاکستان ہے اور ہماری سوسائٹی بھی جس طرح ڈرگس نے 1980s کے بعد سے انفلٹریٹ کیا ہے یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے اب جب ہر گلی محلے میں ڈرگس ملیں گی اور کمپیریٹیولی بہت سستی بھی ملے گی اور جہاں اکنامک اور باقی جو سچویشنس ہوگی سوسائٹی کے اندر تو لوگ ریفیوج تلاش کرتے ہیں ڈرگس کے اندر تو ہمارے یہاں جب ڈرگز اتنے زیادہ پیمانے پر سامنے آ گئی تو گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت سارے اسٹیپ لیے گئے لیکن اتنے زیادہ اسٹیپس نہیں تھے تو پھر جو پرائیویٹ آرگنائزیشنس ہیں وہ سامنے آئیں اور انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس وقت گورنمنٹ کے اندر جو تین ادارے کام کر رہے ہیں پاکستان میں جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن پہ زور دیتے ہیں باقی جو اینٹی نارکوٹک فورس ہیں وہ بارڈرز اور ان چیزوں کو سیکور کر رہے ہیں لیکن اس میں این جی اوز کا رول بہت زیادہ ہے ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً پاکستان میں 274 پرائیویٹ ریہیب سینٹرز کام کر رہے ہیں اور ان میں ڈیفینیٹلی بہت ساری کوالٹیز ہیں بہت سارے ڈفرینٹ اس لحاظ سے اسپیکٹ سے کام کر رہے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس لحاظ سے اسٹیپس لینا شروع کرے جہاں اویئرنیس کریٹ ہو
جی
میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ڈرگ ایک ایسا معاملہ ہے جیسے کہ کل یونائٹیڈ نیشنز آفس آن ڈرگ اینڈ کرائم انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ اس وقت دنیا میں 2,90,00,000 ایکٹیو ڈرگ یوزرز ہیں جب وہ ڈرگ یوزرز کہتے ہیں تو اس کو عام لینگویج میں ڈرگ ایڈکٹ کہا جاتا ہے
اچھا
اور یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی ڈرگ لے رہے ہیں تو ان میں ایک اچھا خاصا پورشن پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے لیکن ایڈیکیٹ سروسز نہیں ہیں اور سوسائٹی کو ایک بیمہ کی طرح یہ لگ رہا ہے اور جو پرائیویٹ این جی اوز ہیں وہ اس میں کافی اچھا رول پلے کر رہی ہیں بہت ساری فنڈیڈ بھی ہیں لیکن بہت ساری کمرشل آرگنائزیشنس ہیں اور کبھی تو یہ سوچ کے بھی بڑا خوف آتا ہے کہ اگر یہ پرائیویٹ ادارے بھی نہ ہوتے تو گورنمنٹ لیول پہ تین ادارے جو ایک کوئٹہ میں ایک کراچی میں اور ایک راولپنڈی میں کام کرتا ہے یہ کتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے تھے لاسٹ ایئر جو منسٹری آف نارکوٹکس نے سروے کیا تھا اس کے مطابق پاکستان میں ہر سال 6,00,000 ایکٹیو ڈرگ یوزر مارکیٹ میں آتے ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے پہلے ڈرگس نہیں لی تو وہ 600,000 کے لحاظ سے انٹر ہو رہے ہیں. جب اتنا زیادہ خرچ ہوگا تو پھر ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ ادارے تو کام کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت زیادہ کام ہونے
کرنے کو. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے مل کر این جی اوز وغیرہ مل کر کام کر رہے ہیں ان کے کچھ مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں؟
ہاں جی, اس میں بہت زیادہ مثبت نتائج آتے ہیں. جیسے آج کا ہی اگر دن دیکھیں اور اگر سوشل میڈیا دیکھیں یا کل کے اگر ہم اخبارات دیکھیں گے تو پاکستان میں تقریباً ہر این جی او نے کوئی نہ کوئی اویئرنیس پروگرام رکھا تھا آج کے لیے. ایون ہم نے بھی آج کے لیے ایک اویئرنیس پروگرام رکھا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف لوگوں کو اویئر کیا جائے, ڈرگس کے بارے میں بتایا جائے, بہت ساری واکس ارینج کی گئی سوسائٹی میں اور گورنمنٹ لیول پہ بھی ایک انیشیٹو دیا گیا تھا. لیکن گورنمنٹ ایک انیشیٹو دیتی ہے لیکن این جی اوز جو ہیں یہ پرائیویٹلی ہر این جی او اپنے لحاظ سے ایک انیشیٹو دیتی ہے اور سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ اویئرنیس دی جائے. جیسے یو این او بی سی ہے, ان کا سلوگن ہے جو اس سال کا وہ یہ ہے کہ لسن فرسٹ. انہوں نے اس سال جو فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سنیں, وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, اس کا پرابلم کیا تھا ڈرگس بنانے کا. تو یہ ایک ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ بھی چل رہا ہے آج جس کا ہے لسن فرسٹ. تو این جی اوز نے بھی اسی کو فالو کرتے ہوئے یہ ساری اویئرنیس کمپینس لائی اور بہت سارے اشتہارات بھی دیے گئے اخباروں میں اور بہت سارے پروگرام رکھے گئے. اور یہ جو ہماری بھی بات چیت آج وائس آف امریکہ سے ہو رہی ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے تاکہ لوگوں تک بات پہنچائی جائے.
اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈسکرج کر جائیں جو لوگ اس کے عادی ہوئے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ کریں, ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں, دوسرے لا انفورسمنٹ کے ذریعے اس کی ترسیل کو اس کی تقسیم کو روکا جائے, اس میں کس حد تک کامیابی ہو رہی ہے؟
یہ زیادہ بہتر تو ہوتا ہے کہ اگر نارکوٹک فورس کے لوگ اس
کی, میں نے کوشش کی تھی لیکن کوئی صاحب تیار نہیں ہوئے آنے کے لیے. میں نے کوشش کی تھی لیکن کوئی صاحب تیار نہیں ہوئے آنے کے لیے.
اچھا سر, میں شیئر کرتا ہوں کہ ہم ریسنٹلی ایک میٹنگ میں تھے ان کے ساتھ
جی,
اور جہاں وہ ہمیں بریفنگ دے رہے تھے تو انہوں نے ایک بڑی اسٹانشنگ چیز جو وہاں کے آفیسر تھے انہوں نے جو شیئر کی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی اٹمپٹ ہوتی ہے ڈرگس کو اسمگل کرنے کی, یعنی ایئرپورٹ سے یا جو سی پورٹ ہیں ان کے تھرو, اور ہر روز کوئی نہ کوئی اٹمپٹ فیل کی جاتی ہے
جی.
اب وہ معاملہ یہ ہے کہ اگر ہر ڈرگ رک گئے پاکستان کے اندر
جی
تو ہماری سوسائٹی کی رگوں میں نشہ دوڑے گا, اور اگر ہمارے جو ایئرپورٹ ہیں اور وہاں سے ڈرگ باہر جانی شروع ہو جائیں تو پھر ہمیں دنیا جو ہے وہ نارکو اسٹیٹ کہنا شروع کر دیتی ہے. تو ہمارے یہ جو قبائلی علاقوں میں معاملہ چل رہے ہیں یا افغانستان میں معاملہ چل رہے ہیں جن کی وجہ سے ڈرگس بہت ساری پاکستان میں آ جاتی ہے, اب جب وہ ایئرپورٹ سے جائے بھی نہیں تو جو ڈیلرز ہیں وہ پاکستان کے اندر اس کو بیچیں گے اور کمپیریٹیولی سستی بیچیں گے پھر, رائٹ. تو جو این ایس کا ہے وہ معاملہ انہوں نے تو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا ہے لیکن وہ کتنا سنبھال سکتے ہیں جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی, جب ہم ڈیمانڈ ریڈکشن میں نہیں آئیں گے
جی,
جب ہمارے بچوں کو ہمارے پیاروں کو نشے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس وقت معاملہ تسمے ٹھیک ہونا شروع ہوں گے, اور وہ اس وقت نہیں پڑے گی جب ہم اویئرنیس کمپین پہ آئیں گے. لاسٹ ایئر منسٹری آف نارکوٹکس نے ایک رپورٹ دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ہر بندے کا کوئی نہ کوئی فرسٹ کزن ڈرگس لے رہا ہے. اگر آپ اور میں بھی اگر ہم اپنے ریلیٹیوس میں دیکھیں تو کوئی نہ کوئی بندہ ڈرگس کے معاملے میں ہے. تو جب اتنے وسیع پیمانے پہ ڈرگس اویلیبل ہوں گی اور اتنے وسیع پیمانے پہ ڈرگس لوگ ابیوز کر رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی جو ایفرٹس ہیں ڈرگس کو روکنے کی بھی ان پہ بھی ایک کوشچن مارک آتا ہے.
بہرحال یہ ایک بڑی قابل تحسین بات ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کوششیں ہو رہی ہیں ساری دنیا میں, یہ ایک بہت بڑا مینس بنا ہوا ہے, ہر ایک ملک جو ہے پریشان ہے اس سے, اور پاکستان میں جو کوششیں ہو رہی ہیں بڑی قابل قدر ہیں. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر طلعت. اور سامعین, اب ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ہم پھر گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پروفیسر سجاد نصیر صاحب لاہور سے موجود ہے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک اور اس بریک کے بعد پھر ہم اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اب بڑھائیں گے.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مسلط نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمٹ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال ایک مخصوص سمت میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اوپن ہارٹ سرجری کے بعد ابھی لندن میں ہیں, اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ عید کے بعد پاکستان واپس آئیں گے. دوسری جانب اپوزیشن کے پارٹیز پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیاں پینامہ لیکس کے حوالے سے ایک باقاعدہ مہم چلانے کے لیے کوشاں ہیں, اور وزیر اعظم کو بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے وہ عدالتوں سے بھی رجوع کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. ہم گفتگو کریں گے کہ آخر پاکستان کی سیاست عید کے بعد کس رخ پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پروفیسر صاحب, آپ کچھ اس سلسلے میں ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے؟
جی, بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست پچھلے دو ماہ سے یا اس سے زیادہ عرصے سے
جی
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لمبو میں ہے, اور حکومت جو ہے وہ لندن سے ٹویٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے یا سرکاری افسران اور وزراء جو ہیں ان کو طلب کر کے وہاں سے چلائی جا رہی ہے. اس سے پہلے یہ بات بھی کہی جا رہی تھی کہ سندھ حکومت جو ہے وہ پچھلے 10-11 ماہ سے دبئی سے چل رہی ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال پاکستان میں پیدا ہوئی ہے
کہ ملک سے باہر بیٹھ کر حکومتیں چلائی جاتی ہیں.
جی, ایگزائل میں کہہ لیں, ایک بندہ ایگزائل میں ہے, دوسرا اوپن ہارٹ سرجری کی وجہ سے وہاں موجود ہے, لیکن حکومت کا کاروبار جو ہے وہ وہاں سے چلائے جا رہے ہیں. تو اس سے بہت سارے شکوک و شبہات جو ہیں پیدا ہوتے ہیں پارلیمنٹری سسٹم کے حوالے سے کہ کیا اس میں گنجائش نہیں تھی کہ سینئر موسٹ جو منسٹر ہے اس کو ایکٹنگ چارج دے کے تو معاملات جو ہیں حکومت کے وہ چلائے جاتے. کیونکہ عمومی طور پہ جو حکومت کے ادارے ہوتے ہیں وہاں اگر کوئی ہیڈ جاتا ہے تو وہ نیکسٹ سینئر پرسن کو کہہ دیتا ہے کہ آپ ایکٹنگ چارج کے طور پہ جو معاملات ہیں
جی
ان کو دیکھیں. لیکن ہمارے ہاں جو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ٹرسٹ جو ہے اس کا بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے, اور کسی پہ اعتبار نہیں ہے, اور انڈیویجول سینٹرک گورنمنٹ جو ہے اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے اچھا وہ چلائی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے یہ جو معاملہ ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ حکومت نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ جو اصل مسائل ہیں پاکستان کے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے, پالیسی جو ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, پالیسی ڈیسیشنز کے حوالے سے کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے, اور تشدد جو ہے اس کے واقعات بھی
واہ ہو رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو بات,
اس میں جو سینٹرل کوسچن ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پہ جو ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ پاور جو ہے اس کا کوئی ویکیوم نہیں ہوتا ہے, اور اگر کوئی اسپیس اویلیبل ہوتی ہے تو دوسری فورسز جو ہیں
اس کو اکوپائی کر لیتی ہیں جی,
کریپ ان کر جاتی ہیں.
صحیح.
تو اگر پاکستان کا ماڈل دیکھیں گورننس کا تو اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جو فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اچھا وہ ڈیفینس سیکیورٹی اور فورن پالیسی جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے. راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ دورے پہ دورے باہر کرتے ہیں, ابھی وہ جرمنی گئے ہوئے تھے, ترکی گئے ہوئے تھے, چین گئے ہوئے تھے. تو لگتا تو یوں ہے کہ ویسے تو فورن آفس اور فورن منسٹر کا پورٹ فولیو وزیر اعظم کے پاس ہے, لیکن عملاً یہ بات جو ہے وہ فوج کے پاس ہے. دوسرا نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے تحت انٹرنل معاملات بالخصوص سندھ میں اور بلوچستان میں وہ بھی تقریباً فوج جو ہے اچھا اس پہ حاوی ہے. تو وہ اسپیس کی تھیوری جو ہے وہ یہاں اپلیکیبل نہیں ہے اس طریقے سے, کیونکہ پاور ویکیوم نہیں ہے. اور جب وزیر اعظم یہاں تشریف بھی رکھتے تھے اسلام آباد میں, تب بھی یہ معاملات ایکسٹرنل فرنٹ پہ اور ڈومیسٹک فرنٹ میں کم از کم دو صوبے جو ہیں وہاں پہ جو فیصلے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھے.
اچھا.
اور وہی اس کو چلا رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان میں اس قسم کا کرائسس جو ہے, جو کہ ایسی صورتحال میں ضروری طور پہ ہونا چاہیے تھا,
وہ نہیں ہے,
وہ ہمیں نظر نہیں آتا.
اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں, جو پولیٹیکل سائنٹسٹ پولیٹیکل انالسٹ جو باتیں کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں, خاص طور پر جب یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوگا, عید گزر جائے گی, تو جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ ہائی ہوگا, درجہ حرارت بڑھے گا سیاسی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس نہج پر یہ سیاسی درجہ حرارت بڑھے گا؟
دیکھیں جی, دو طریقے ہیں, یا تو آپ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس کر لیں. پاکستان کی تاریخ جو ہے اچھا اس میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے, اور اس صورت میں پاناما لیگ کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ بزد ہے کہ کمیشن ہم نہیں بننے دیں گے اور سب کا احتساب جو ہے وہ ہونا لازمی ہے. تو ایسی صورتحال میں ایک ڈیڈ لاک ہو گیا ہوا ہے. اب اپوزیشن جو ہے اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ کی پالیٹکس کرے, تو لہٰذا اس کی تیاریاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اور عید کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور دوسری کچھ جماعتیں جو ہیں اس میں شامل ہو کے تو وہ اسٹریٹ پالیٹکس کرنے جا رہی ہیں. اب پاکستان میں چونکہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل طریقے سے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں, اسٹریٹ کی جو ہے اس کے ذریعے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اب اسٹریٹ پالیٹکس جو ہے اچھا وہ کس نہج پہ جاتی ہے, کتنا اس میں مومنٹم آتا ہے, اس کی انٹینسٹی کتنی ہوتی ہے, اور حکومت کی اپنی آؤٹ لک جو ہے اس ایشو پہ کیا ہے, کہ وہ کانفرنٹیشن میں جائے گی اور کانفرنٹیشن کے ذریعے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کرے گی اور پھر شاید کچھ اور معاملات پیدا ہو جائیں اور اس حکومت کو جانا پڑ جائے. جو نواز لیگ ہے اس کا میرا خیال میں جو سوچ ہے کہ وہ نکالے جانے میں انٹرسٹڈ ہیں, تاکہ وہ وکٹم بن کے نکلیں اور پھر اس کو استعمال کریں آئندہ اپنی سیاست کرنے کے لیے. تو اب یہ دیکھنے والا ہے کہ جو قوتیں ہیں اس وقت پاکستان میں وہ اس کو کرائسس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں, کہ اپوزیشن جب اسٹریٹ پالیٹکس کرتی ہے, حکومت کے ساتھ اگر کانفرنٹیشن ہوتی ہے, حالات مزید خراب ہوتے ہیں, وائلنس جو ہے وہ آ جاتی ہے, تو پھر سوال ہے کہ کون سی فورس کی انٹروینشن جو ہے اس سے معاملات جو ہیں ان کو سنبھالا جا سکتا ہے.
صحیح.
اور کون سا طریقہ جو ہے ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اچھا وہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے جس سے کہ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہیں.
ویسے حکومت کے جو اپنے حلقے ہیں, میری گفتگو بھی ہوئی ہے, میری کچھ بات چیت بھی ہوئی ہے, وہ مطمئن نظر آتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بہتر ہے, وہ مناسب ہے. جہاں تک مسئلہ ہے پاناما لیک کا اور اس کی انویسٹیگیشن کا, حکومت تو ظاہر ہے اس کے لیے آفر کر ہی چکی ہے. اب دیکھنا یہی ہوگا کہ آئندہ دنوں میں, خاص طور پہ عید کے بعد, کیا صورتحال بنتی اور معاملات تو کیا رخ اختیار کرتے ہیں. بے انتہا شکریہ آپ کا پروفیسر سجاد نصیر صاحب. اور سامعین, اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے, جیسا کہ ابھی گفتگو کر رہے تھے, نیشنل ایکشن پلان کی بھی بات کی پروفیسر صاحب نے. جب ہم کراچی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو گزشتہ چند روز کے دوران وہاں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. ایک جانب تو یہ دعوے ہیں کہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال کو بحال کیا جا رہا ہے, اور بڑی حد تک یہ صورتحال بحال بھی ہو گئی تھی اور خاصا اطمینان بھی پایا جاتا تھا وہاں پر. لیکن گزشتہ دنوں میں چیف جسٹس کے بیٹے کا اغوا, پھر مشہور نعت خواں اور قوال امجد صابری کا بہیمانہ قتل, اور کاریں چھینے جانے کی, ٹیلی فون چھینے جانے کی وارداتیں, ایسا لگتا ہے کہ جو جرائم پیشہ ناصر, جو ملیٹینٹس یا جو نیٹ ورکس ہیں دہشت گردوں کے, وہ پھر نئے سرے سے فعال ہو گئے ہیں. ادھر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ رینجرز کو یہ شکایت ہے کہ جب وہ لوگوں کو پکڑ کر حوالے کرتے ہیں پولیس کے, تو وہ بیل پہ جلدی چھوٹ جاتے ہیں, ان کے مقدمات کی سماعت نہیں ہوتی, اس لیے وہ بے بس نظر آتے ہیں. اسی سلسلے میں آج جو امن و امان کے حوالے سے ایک میٹنگ بھی ہوئی, آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور ہوم سیکرٹری ہوم منسٹر چودھری نثار بھی کراچی میں ہیں. ہمارے کرسپونڈنٹ ہیں شہزاد حسین صاحب کراچی میں, ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا صورت حال اس وقت. جی شہزاد صاحب, اختصار کے ساتھ ذرا بتائیں گے آپ.
جی جعفری صاحب, جس طرح آپ نے کہا وہ تمام تر پوائنٹ اپنی جگہ بالکل ہیں, اور جو اعلیٰ سطح کا اجلاس ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اجلاس ابھی ہو رہا ہے جس میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور دیگر جو عسکری قیادت ہے اور ساتھ ہی ساتھ فیڈرل جو انٹیریئر منسٹر چودھری نثار, چیف منسٹر سندھ, گورنر سندھ اور اس طرح اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے سربراہان اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو ریپرزینٹیٹو ہیں, اور جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے امجد صادقی کا قتل اور چیف جسٹس پاکستان کے بیٹے کا ہوا
جی.
اور اس سے پہلے جو ہے گورنر سندھ اور چودھری نثار کی بھی ملاقات ہوئی, آرمی چیف کی جو ہے وہ ڈی جی رینجر سے بھی ملاقات ہوئی, اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ اوور آل جو کراچی سچویشن میں کچھ چینج آیا پچھلے کچھ دنوں سے, جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا اس کے بعد ابھی اہم فیصلے جو ہے متوقع ہیں, لیکن اب تک جو باتیں باہر آئی ہیں وہ یہی ہے کہ آپریشن جاری رہے گا, ہو سکتا مزید تیز کیا جائے.
اچھا, ہمارے ساتھ تو اس وقت تو وزیر اعلیٰ سندھ کے سینئر ایڈوائزر اور سابق وزیر قانون جناب مولا بخشانیو صاحب ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ حکومت کا کیا نقطۂ نظر ہے. مولا بخشانیو صاحب, یہ بتائیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے وہاں پر مینٹین کرنے میں, اور یہ شکایت ہے خاص طور پر رینجرز کو کہ وہ ملزمان کو پکڑتے ہیں, حوالے کرتے ہیں پولیس کی, اور پولیس ان کو چھوڑ دیتی ہے یا ان کی بیل ہو جاتی ہے یا ان کے مقدمات نہیں چل سکتے. تو آپ کی حکومت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے, کیا موقف ہے آپ کا؟
اب دیکھیں, عدالت کے نظام میں تو حکومتی کوئی مداخلت نہیں ہے. پولیس کے حوالے سے یا انویسٹیگیشن سے حوالے سے اگر کوئی تنقید ہے تو وہ تو سندھ حکومت میں ہو سکتی ہے, لیکن عدالت نظام میں کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ان کے کیسز نہیں چلتے, جلدی چھوٹ جاتے ہیں, یہ سارے معاملات صرف سندھ حکومت پر تو نہیں آئیں گے. دوسری بات, جیسے ابھی اپنے آغاز میں آپ نے بھی فرمایا کہ بہتر ہو چکے تھے, یہ ہو چکا تھا اور رونقیں بھی بحال ہو گئی, جیسے دوسرے ادارے بھی اطمینان کر رہے تھے, تو اچانک کیا ہوا؟ تو اگر ناکام صرف انتظامیہ نہیں ہوئی, سول انتظامیہ جی, میں نہیں مانتا کہ ناکام ہوئے ہیں, میں ایک واقعے کی وجہ سے, دو واقعے کی وجہ سے نہیں ناکام کہوں گا, لیکن جیسے تنقید کی جا رہی ہے تو سندھ حکومت پہ صرف کیوں؟ تو سندھ حکومت تو اکیلی نہیں ہے آپریشن میں, اس جیسے کنٹرول ہے کراچی کا خاص طور سے, اس میں صرف سندھ حکومت تو نہیں, کئی معاملات ہیں جو ہم مل جل کر اور اداروں کے ساتھ مل کر سندھ حکومت کر رہی ہے, اور آپریشن کے زیر اثر ہے یہ علاقہ. تو ناکامی یا کامیابی اکیلی سندھ حکومت کی نہیں, ہم ہمیشہ رینجر کو بھی کہتے ہیں اور ادارہ ایجنسیوں کو بھی کہتے ہیں کہ ان کی ملی جلی کوششوں سے ایک عمل قائم ہوا ہے, رولکیں بحال ہوئی ہیں, لیکن جب سب جیسے سختی آئی ہے ضرب عضب میں, پورے ملک میں کامیابی حاصل کی ہیں افواج پاکستان نے, تو دشمن دہشت گرد بھی اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں, وہ پھیل گئے ہیں سارے ملک میں, آپ کو ان کی کاروائیاں نظر آئیں گی صرف سندھ میں نہیں. تھوڑے ہی دن پہلے لاہور میں ہوا ہے, آپ دیکھتے ہیں اتنی وارننگ, اتنی سخت سیکیورٹی, پھر بھی ہو گیا ہے اتنا. تھوڑے دنوں میں پشاور میں دو بار واقع ہو گئے. کراچی کا امن امان بھی پاکستان کے دوسرے علاقوں کے امن امان سے جڑا ہوا ہے. ہاں, یہ دو واقعات ہوئے ہیں, انہوں نے ہلاکے رکھ دیا ہے,
ہائی پروفائل واقعہ جی
کی جا رہی ہے
جی.
تو اب دیکھیے, جو ہے صابری قوال صاحب کا, اس غریب سے, اس فقیر آدمی سے, صوفی منچ سے, بزرگ کے آدمی سے کیا نقصان تھا کسی گروہ کو, لیکن دہشت گرد ہمیشہ ایسے کوئی نشانہ بنائیں گے جو لوگوں کے, عوام کی محبتوں کا مرکز ہوتا ہے, اس کی معصومیت قبول کی گئی ہو, اس کی بے گناہی قبول ہو سوسائٹی میں, تاکہ افراتفری بڑھے, تاکہ دکھ, غصہ, مایوسی بڑھ جائے. اسی لیے صابری صاحب کو نشانہ بنایا گیا, لیکن اس کے باوجود صوبائی ادارے اور رینجر ہے اور دوسرے ادارے ہیں
جی,
ایجنسیاں سب مل جل کر
کام کر رہے جی. مولا بخش صاحب ہمارے ساتھ آپ رہیے گا دو منٹ. ہمیں جوائن کیا ہے جناب جنرل معین الدین حیدر صاحب نے, جو سابق گورنر ہیں سندھ کے اور سابق وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے. جنرل معین الدین حیدر صاحب, یہ فرمائیے کہ ابھی ہم مولا بخشانیو صاحب سے گفتگو کر رہے تھے, وہ لائن پر ہمارے ساتھ ہیں, آپ بتائیے کہ کراچی میں جو ہائی پروفائل انسیڈنٹس ہوئے ہیں دو خاص طور پر, کیا یہ کوئی انٹینشنل اٹیمپٹ ہے امن و امان کو برباد کرنے کی, یا یہ کہ کوئی ناکامی ہے حکومت کے پارٹ پر, رینجرز کے پارٹ پر؟
دیکھیے ظاہر ہے کہ یہ لان آرڈر ڈسٹرب کرنے کے لیے کاروائی کی گئی ہے
جی,
اور یہ کراچی کے لوگوں کو دہشت پھیلانے کی اور مایوس کرنے کی کاروائی ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کافی کراچی میں امن قائم کیا رینجر اور پولیس اور سندھ گورنمنٹ نے, تو اس کو کور کرنے اور لوگوں میں بتانے کے لیے کہ ہم جو موجود ہیں ایسے کام کرنے کے لیے, ایک پیغام بھی ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اپنا اتنا, یہ ہمارے عبد صابری صاحب کا افسوسناک جو واقعہ پیش آیا ہے
جی,
جو نہ کسی سیاسی طور پر نہ کسی کے نہ ناراض انہوں نے کسی کو کیا تھا نہ لینے میں نہ دینے میں, اب ان کو مار ڈالنا یہ تو ایک آپ کو پتا ہے کہ اس سے پورا پاکستان جو ہے وہ صدمے میں چلا گیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو اگر پاکستان کے پچھلے چند سالوں کی تاریخ میں تو یہاں ایسے گروپ موجود ہیں اور ایسے لوگ موجود ہیں جو مزاروں پہ حملے کرنا, جو قبروں پہ حملے کرنا, جو عید میلاد کا جلسہ ہوتا ہے اس پہ حملہ کرنا عین اسلام سمجھتے ہیں بدقسمتی سے. تو وہ قوالی کو بھی میرے خیال میں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میوزک ہے اور فلاں ہے, تو اس قسم کے لوگ اس دماغ کے موجود ہیں. اب یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ بہت لوگ جو آ کے کراچی کے کانکریٹ جنگل میں چھپ گئے ہیں اور مضافات میں آباد ہیں, اب ان کا مائنڈ سیٹ تو تبدیل ہی ہوا, لا انفورسنگ ایجنسی محنت کر رہی ہے, لیکن یہ ایسے لوگ موجود ہیں, ایک تو دکھا واقعات پیش آتے رہیں گے. اور اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز میرے خیال سے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو مضبوط بنا رہا ہے کوآرڈینیشن کو, اور ان کی جو ہے خبر حاصل کرنی ضروری ہے تاکہ کوئی سانحہ سے پہلے ان کو قابو کر لیا جائے. اور اس مقصد کے لیے عوام کا اعتماد حاصل کرنا ضروری ہے, کیونکہ عوام کے پاس بہت اطلاع ہوتی ہے اپنے نیبرہڈ کے بارے میں, اور دوسری ایجنسی پولیس ہے جس کے پاس بہترین اطلاع ہوتی ہیں, اس کے بعد بات کی جاتی ہیں. تو ان کو گیئر اپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کے طور پر واردات ہونے سے پہلے ان پر قابو پا لیا جائے.
جی منیر حضرت صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمیں جوائن کیا ہے جناب وسیم اختر صاحب نے جو ایم کیو ایم کے نامزد میئر ہیں کراچی کے. وسیم اختر صاحب یہ بتائیے کہ مولانا بخشانڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جناب جنرل معین الدین حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے کراچی کی بہت بڑی پارٹی ہے, سندھ کی دوسری پارٹی ہے بڑی, اور آپ کسی زمانے میں حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں. جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے ڈیولپ ہو رہی ہے, کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کر کراچی کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش ہے, یا یہ کہ یہ ناکامی ہے کسی کے حصے کی؟
ناکامی کا تعلق ہے تو چیف منسٹر صاحب ریکارڈ پہ ہیں سندھ کے, قائم علی شاہ صاحب, وہ خود کہتے ہیں کہ سیکیورٹی لیپس ہے اور کرائم جو ہے وہ کراچی میں اور بڑھتا جا رہا ہے. اور سازش کا حصہ تو کراچی بدقسمتی سے آج کوئی 35 سال ہو گئے ہیں, 40 سال ہو گئے ہیں بلکہ, اس قسم کی کوششیں رہتی ہیں اس شہر کے لیے کہ اس شہر میں انریسٹ رہے, اس شہر میں سکون ہونے نہ پائے. مختلف سازشیں کچھ سامنے بھی آئی ہیں اور کچھ کا پتہ ہی نہیں چلا. جیسے کہ اگر میں تاریخ میں لے جاؤں آپ کو, لیاقت علی خان کے مرڈر کا نہیں پتا چلا اس ملک کے قائد اعظم فاطمہ جناح, اب امجد صابری آ گیا بےچارا, اتنا اچھا آدمی, پاکستان کا ایک امبیسڈر تھا یہ پوری دنیا کے لیے, اس کو مار دیا گیا. اور بہت سارے یہاں انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں. حکیم سعید کا نہیں پتا چلا آج تک کہ کس نے قتل کیا. ایک کیس چلا تھا سپریم کورٹ میں مگر جن پہ الزام تھا وہ باعزت بری ہو گئے تھے, مگر اس کے قاتلوں کا حکیم سعید بہت بڑا نام تھا. تو یہ پہلی بار نہیں ہے
جی,
یہ شہر میں بدقسمتی سے ہوتا چلا آیا ہے اور الزامات اور پوائنٹ سکورنگ سب لوگ کرتے رہے ہیں اس پہ, مگر صحیح ڈائریکشن پہ کوئی نہیں رہا. اگر ہم صحیح ڈائریکشن لے لیں, انٹیلیجنس نیٹورک اپنا فعال کر لیں, اور کراچی آئیس, اگر کراچی کی بات کر رہے ہیں, کراچی آئیس کو کانفیڈنس میں بھی لے لیں, اور ڈائریکشن جب میں کہتا ہوں سمت درست کر لی جائے, وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف میڈیا کے اندر نہ پلے کیا جائے. یہ جے آئی ٹیز آ رہی ہیں تو میڈیا میں دے دی, جو ویڈیوز آ رہی ہیں کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی جو کہ انڈر ڈیوریس لیے جاتے ہیں وہ ٹی وی میں دے دیے.
تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس سے کہ اصل کیا ہے. کراچی کا شہری کنفیوز کیا ہوا ہے آپ نے کہ سمجھ میں نہیں آتا کون کیا کر رہا ہے. اگر یہ قتل ہوا ہے تو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے, اسے صحیح ڈائریکشن میں نہیں لے جایا جاتا انویسٹیگیشن کو بھی.
اچھا میرا ایک سوال یہاں پر,
ایسے میڈیا میں چیزیں آ جاتی ہیں کہ لوگ کنفیوز جاتے ہیں.
میرا ایک سوال آپ دونوں سے, آپ سے بھی اور مولانا بخشانی صاحب سے بھی, پہلے میں آپ سے جواب لوں گا وسیم اختر صاحب, کہ اگر آپ کی دونوں پارٹیاں یعنی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جیسے پہلے بھی تعاون کرتے رہے تعاون کریں, تو کیا شہر کی صورتحال کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا؟
بالکل بنایا جا سکتا ہے, میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کروں گا کہ اگر ہم دونوں سیاسی جماعتیں ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, اور کچھ خامیاں مجھ میں بھی ہوں گی, میں بھی انسان ہوں, کچھ خامیاں کسی اور میں بھی ہوں گی, تو ہم اپنی خامیاں آپس میں سیاسی پارٹیاں بیٹھ کے دور کر لیں, اور ایسے ایلیمنٹ کو جو ہمارے اندر غلط ایلیمنٹ آ گیا ہے, اور ہر جماعت میں ہوتا ہے, یہ کوئی نئی راکٹ سائنس نہیں ہے, نئی بات نہیں ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, یہ ہر جماعت میں ہے پاکستان کی غلط ایلیمنٹ, ہم اس ایلیمنٹ کو فارغ کریں, اس سے ہاتھ ہٹائیں, اس سے اس کو اون نہ کریں. اور بدقسمتی اس میں بھی آ جاتی ہے جب ہم اپنے سیاسی پارٹیاں اپنے ایلیمنٹ ایسے ایلیمنٹ کو نکالتے ہیں باہر, تو فرشتے آ کے لے لیتے ہیں اسے اور ایک نئی جماعت قائم کر دیتے ہیں, بنا دیتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے.
اچھا وہ
تو یہ ہے بھائی, میں آپ سے اگری کر رہا ہوں, اگر پیپلز پارٹی اور میں بیٹھ جائیں اور ہم اپنے سارے یہ جو سندھ کے ایشوز ہیں ایز فار ایز لا اینڈ آرڈر از کنسرن اور پولیس کے اندر ہم صحیح میرٹ پہ بھرتیاں کر لیں, دونوں اگری کر لیں, تو ہم اس کو, میں پیرس تو بہت دور کی بات ہے.
اچھا مولانا بخشانی صاحب آپ کا کمنٹ, لاسٹ ورڈ.
صاحب نے جو تجزیہ کیا ہے وہ میرے بھائی ہیں, سندھ کے رہنے والے ہیں, سندھ کے بسنے والے ہیں, کراچی کے شہری ہیں, ان کے جو آج تجزیہ انہوں نے کیا ہے اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے دونوں نمائندہ پارٹیاں ہیں سندھ کی اور کراچی کی بھی, تو یہ اگر مل کے بیٹھتے ہیں, میں یقین دلا رہا ہوں, میری پارٹی اکثر کہتی رہتی ہے, میں یقین دلا رہا ہوں کراچی کے امن کے لیے, کراچی کے سکون کے لیے, لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے, لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے, اگر کہیں ایسا کوئی پروگرام بنتا ہے بیٹھنے کا مشورہ کرنے کا, تو ہم مشترکہ لائحہ عمل بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے اس کے ساتھ.
یہ تو بڑی اچھی بات ہے, آپ دونوں ایگری کرتے ہیں, دونوں پارٹیاں ایگری کرتی ہیں کراچی کی بہتری کے لیے, پورے صوبے کی بہتری کے لیے, آپ لوگ کیوں نہیں مل بیٹھتے تاکہ یہ صورتحال تو بہتر ہو؟
میرا خیال ہے, میں کہہ رہا ہوں, اور آج کی آواز کے بعد ہو سکتا ہے پارٹی کی ہائی کمان تک بھی یہ بات جائے گی اگر کوئی پہل ہوتی ہے, کیونکہ دونوں رو رہے ہیں, ہم بھی رو رہے ہیں, ہم کراچی کے حالات میں رو رہے ہیں, کراچی ہماری جان ہے,
صحیح,
کراچی ہماری دل ہے, ہم کیسے کراچی کے لوگوں کو مشکل میں چھوڑ سکتے ہیں, کیسے یہاں کے لوگوں کو مستقل بسنے والوں کو آنسو بہاتا دیکھ کر خوش ہو سکتے ہیں؟
وسیم اختر صاحب,
خون کے آنسو صابری صاحب ہمارے بھی ہیں,
صحیح,
تو ہمارا بھی ورثہ ہے, میں ان کے والد کا پرستار رہا ہوں, اس صوفی منش آدمی کے ہم سب پرستار ہیں, پوری دنیا میں کئی آنکھیں اچھوار ہیں,
صحیح,
جس صاحب کا بیٹا وہ بھی ہمارا بیٹا ہے,
بالکل صحیح,
جو بھی کراچی گلیوں میں خون بہ رہا ہے وہ ہمارا خون ہے. اگر ایسی پہل ہوگی کہیں سے بھی, ہم کوشش بہت سے حکومت کر رہے ہیں, لیکن سیاسی طور پہ بھی اگر کوئی ایسا کوئی معاملہ بنتا ہے ہم ہر وقت تیار ہوں گے.
وسیم اختر صاحب 30 سیکنڈ ہے میرے پاس, فرمائیے.
بالکل میں ایگری کرتا ہوں, چانڈیو صاحب بہت پرانے سیاسی ورکر ہیں اور میں جانتا ہوں انہیں, یہ بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ کراچی پورے سندھ میں امن رہے, مگر بھائی ہمیں اپنی ڈائریکشنز ٹھیک کرنی ہوں گی. ہمیں, میں نے آپ کو دو اشارے دیے, یہ جو جی آئی ٹی, یہ ویڈیوز, اور یہ جیسے ایک خاکہ بنایا گیا اس میں پہلے سے ہی میڈیا میں کہہ دیا اردو اسپیکنگ ہے بغیر دیکھے. اچھا پھر موٹر سائیکل میں بیٹھا ہوا قاتل, اس کی ہائٹ بھی دے دی آپ نے, 5 فٹ 9 انچ ہے, کیسے ناپ لی؟ اور میرے سمجھ میں نہیں آتا, یہ کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو, اور اردو اسپیکنگ کہنے کا کیا ضرورت تھی آپ کو؟
صحیح,
پہلے ہی اردو اسپیکنگ مارے جا رہے ہیں آپ نے.
بہرحال یہ کہ دونوں جانے بھی خواہش موجود ہے, تو آپ, مجھے امید ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بات ہو جائے تاکہ کراچی کی صورتحال بہتر ہو سکے اور وہاں امن و امان قائم ہو سکے اور لوگ اسی طرح سے پھر اپنی راتیں آباد کر سکیں, دن کا آباد کر سکیں اور خوشیوں سے نکل سکیں. بہت شکریہ آپ کا مولانا بخشانی صاحب, جناب وسیم اختر صاحب, جناب جنرل معین الدین حیدر صاحب. ہم ایک بریک لیں گے چھوٹا سا, جس کے بعد گفتگو کو ہم پھر آگے بڑھائیں گے.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مسلط نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
ویلکم بیک. سامعین, بھارت میں گزشتہ 2 عرصوں میں 3 لاکھ کسان خودکشی کر چکے ہیں, اور توقع یہ ہے کہ حکومت ان بیواؤں پر توجہ دے گی جو ان کسانوں نے جو اپنے حالات سے تنگ آ کر, قرضوں سے تنگ آ کر خودکشی کر چکے ہیں, اور انہیں بھارت میں خواتین سے متعلق جو نئی پالیسی بنائی گئی ہے جس کا حال ہی میں اعلان بھی ہوا ہے ان میں جگہ مل سکتی ہے. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ دو بھارت سے پرتاپ سو منشی صاحب ہیں جو اس موضوع پر کافی لکھتے بھی رہے ہیں اور خاصی ان کی نالج ہے. پرتاپ سو منشی صاحب, یہ ذرا بتائیں گے سننے والوں کو کہ یہ قصہ کیا ہے, خودکشیاں اتنی کیوں کر رہے ہیں کسان؟
سر, اس میں جاننے کی بات یہ ہے
جی,
اگر ہم 1947 کے حوالے سے, مطلب میں بہت جلدی بریف میں بتاؤں
جی,
آپ سوچئے کسی بھی انڈین لٹریچر میں کسی انڈین لینگویج میں فارمر سوسائٹی کی کوئی سٹوری نہیں ہے
جی,
کوئی کہانی نہیں ہے, کوئی فکشن نہیں ہے جو آج کی ریئلٹی ہے. اگر آپ فکشن کی کہانی بھی ڈھونڈے تو فارمر سوسائٹی پہ نہیں ہے, کیونکہ پہلے ہوتا ہی نہیں تھا
جی.
فارمر غریب تھا, ہر سمے غریب تھا, باڑھ آتی تھی, موسم کے نقصان سہتا تھا, لیکن غریب سوسائٹی نہیں تھا. تو اتنے زیادہ چیزیں الجھ گئی ہیں ایک فارمر کی زندگی میں کہ ایک مان لیجئے یہ ٹماٹر ہے, اگر وہ زیادہ اگائے گا تو اس کو پیسے نہیں ملیں گے, بازار میں دیکھے گا نہیں, اور اگر کم اگائے گا تو بازار میں اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ وہ کبھی نہ بیچ پائے گا نہ کوئی کھا پائے گا. آج جو ڈیٹا ہے, جیسے آپ نے بتایا, اس ڈیٹے کو اگر ہم اور انالائز کر کے ڈیلی لے آئیں تو ڈیلی کا حال یہ ہے کہ انڈیا میں 50 فارمر ڈیلی سوسائڈ کرتے ہیں, اور یہ نیشنل سیمپل سروے کے ڈیٹا ہیں, ایئر وائز ڈفر کرتا ہے, کسی برس وہ ایوریج 40 پر ڈے کا آتا ہے, کسی برس 50 آتا ہے. میں اور اس لیے بھی بتا دوں کہ اس میں وہ ان کی عورتیں شامل نہیں ہیں. فارمر سوسائٹی مطلب انڈیا میں بڑا ٹپیکل قسم کا قانون ویوستھا ہے کہ اگر کسان جس کے پاس لینڈ ہولڈنگ ہے وہ مرے گا تب وہ فارمر ہے, اگر اس کی وائف سوسائٹی کر لے فارمر سوسائٹی میں کاؤنٹ نہیں ہے, اس کا نوجوان بیٹا کر لے فارمر سوسائٹی نہیں ہے, اس گاؤں میں بنا زمین والے اگر مزدور رہتے ہیں وہ سوسائٹی کر لے تو وہ فارمر سوسائٹی نہیں ہے. میں ان سب کو فارمر سوسائٹی میں مانتا ہوں, اور میں مانتا ہوں کہ جو موجودہ فارمر سوسائٹی کے معاملے ہیں اس کے 3-4 گنا 3-4 فولڈ اس کنٹری میں زیادہ ہو رہے ہیں. اور یہیں پہ ہمارے یہاں ایک بجٹ پیش ہو رہا تھا یو پی گورنمنٹ کے دوران, اور ایک پرانے صوفی پوئٹ تھے, ان کے کورٹ کے ساتھ بجٹ پیش ہوا. اس کورٹ میں ایک لائن یہ تھی کہ جس ملک میں فارمر بھوکے سوتے ہوں اس ملک میں تباہی آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. تو ہم کوئی تباہی کی دعا نہیں کر رہے ہیں, نہ ہم تباہی کی کوئی بات کر رہے ہیں, لیکن آج اگر حال ایسے ہیں تو اس کو بہت ہی گمبھیرتا سے سوچنے کی ضرورت ہے.
اچھا, میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا, مجھے بس 30 سیکنڈ کے اندر اندر یہ بتائیے کہ کچھ اس سلسلے میں پیش رفت ہو رہی ہے, کچھ بہتری آنے کی امید ہے؟
دیکھیے, ساری گورنمنٹ نے پچھلی بار یو پی گورنمنٹ 70,000 کروڑ روپے کے لون معافی کی تھی, یہاں بھی اسکیم چلائی جا رہی ہیں. سوال اسکیم کی دقت نہیں ہے, پیسے کی دقت نہیں ہے, ریسورس کی دقت نہیں ہے, امپلیمنٹیشن کی دقت ہے. تو سارے ان کا خیر مقدم, سواگت, ویلکم سب ہے. سوال یہ ہے امپلیمنٹ تو ہوں زمین پہ, جو مجھے دکھتی نہیں ہے, نہ پہلے دکھ رہی تھی نہ آج دکھتی ہیں.
بہت شکریہ جناب پرتاپ سومنشی صاحب, اور اب ہمارے پروگرام کا سامعین وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔